الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر فإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مقدم مکرم محترم جناب مولانا محمد احمد کو صاحب دامدہ کاتو میرے محترم بزرگ اور دوستو ہمارے برادری گرامی چودھری ذوالفقار صاحب اور ڈاکٹر مقدم حسین صاحب اور یہاں کے ذمہ داران کی دعوت پر میں حاضر ہوا ایسے رمضان میں ان راتوں میں دوسری شہر میں آنا آسان کام نہیں ہے کہ مقامی طور پر بھی ختمات قرآن ہوتے ہیں اور سال میں ایک رمضان ہوتا ہے جس میں میں شہر کی مسجدوں میں جاتا ہوں باقی بولے سال میں تو اندر باہر کی مصروفیات رہتی ہیں بہرحال آپ اللہ سے پرانی محبت ہے آپ ہمارے نانکے ہیں اگر نانکوں کا بہت حق ہوتا ہے ابھی جب میں چند بات آ چک ہو رہا تھا مجھے اپنے نانا حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاری عجیب احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے تھے اور انہوں نے سال اتفاق کرتا ہوا آ رہا تھا تو ان کو اطلاع ہو جائے کہ ان کا لواسا شہر میں آیا میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس مسجد میں قرآن مجید کی تکمیل کرائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک معجزہ دیا جس کے ذریعے اس نے اپنی حقانیت کو ثابت کیا. کوئی پیغمبر نے آیا جس کے پاس معجزہ نہیں تھا. ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن علی البشر ایسا معجزہ ہوتا تھا جس سے انسان ایمان لاتے تھے. سمجھ جاتے تھے کہ ان کا تعلق کسی ایسی ذات کے ساتھ ہے جو ہم سے بہت ما فوق الفطرت ذات ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ان کو عصا دیا، جلد بیضا دیا. حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کشتی دی. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تخت دیا، بولیاں سکھا دی، پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، چونٹی تک کی بات کو سمجھنے لگے، سمجھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، آپ نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، جس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے. معجزے کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز، جس کو دیکھ کے انسان سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس جو چیز ہے یہ انسان اس کام کو نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا. فرعون نے سمجھا کہ یہ جادو سے سانپ بنا ہے، جادوگر اکٹھے کر لیے، جادوگر آ گئے. بھائی آواز کیوں آ رہی؟ بھائی یہ لوگ بول رہے ہیں، ان کو چپ کراؤ. بھائی اوپر بول رہے ہیں، نیچے بول رہے ہیں، ان کو چپ کراؤ اوپر، یا تو نیچے اتار کر لیا. جادوگر اکٹھے کر لیے، جادوگر نے بھی کام آسان سمجھا، رسیاں اکٹھی ہو گئی، ڈنڈے آ گئے، جادو کیا. اچھا جادو رسی اور ڈنڈوں پر نہیں ہوا، لوگوں کی آنکھوں پر ہوا. سمجھا ہل رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو سارے سام بن گیا، سام بن گیا. وہ رسیاں تو ویسی رکھی تھی، ڈنڈے بھی ویسے، وہ نہیں ہل رہے تھے، لوگوں کی آنکھیں ہل رہی تھیں. یہ قسم ہے جادو کی، انسان کی آنکھ پر جادو کر لیتے ہیں اور وہ اگلے کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. افلاطون کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ اس کا بڑا ماہر تھا اس فن کا، مسمرزم کا. تو بادشاہ کو دعوت دی، بادشاہ نے کہا یہ افلاطون میری کیا دعوت کرے گا، وہ تو سائنسدان ہے، فقیر ہے، ہر وقت ہی کام میں لگا رہتا ہے. لوگ ایسے لوگ جو یہ سائنسدان وغیرہ ہوتے ہیں ان کی اگر ذاتی زندگی دیکھ لو تو عجیب و غریب ہے، وہ ہر وقت بس گھسے میں گھسے رہتے ہیں، انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا. لیکن دعوت کی، جب دعوت کی اور دسترخوان بچھایا اور اس پر جو کھانے لگائے تو حیران ہو گیا بادشاہ کہ یار ایسا کھانا تو ہمارے یہاں بھی نہیں پکتا. رات کو خیمے لگ گئے، بستر لگ گئے، بادشاہ ایسا سویا، اس نے کہا یار ایسی نیند تو مجھے محل میں بھی نہیں آتی. لیکن صبح کو جب اٹھا بادشاہ نے دیکھا کہ وہ پرالی، سمجھ دو نا پرالی، چنگی طرح جان دو نا پرالی، پہلے جلتے ہوندے آئے ساتھی آتے نکے نکے سا ہوندے آئے پرالی ہوں گئی اندر سے میں ہوں تو ماشاء اللہ مر دو ہو گئے. دیکھا نیچے پرالی ہے، سر کے نیچے گندا سا تکیا ہے. حیران ہو گیا کہ یار یہ اتنا نرم بستر یہ کیسے ہو گیا، مجھے اس پر ایسی نیند آئی. اور اس کو کہا کہ یار رات تو نے مجھے کیا کھلایا، تو بقایا لایا تو وہ دال چنے اور اس قسم کی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا یار وہ تو رات تو مرغے نظر آ رہے تھے. کہا کہ یہ میں نے اپنی قوت خیالیہ کے ذریعے تم پر ایسا اثر کیا کہ دال بھی تمہیں مرغا معلوم ہو رہی تھی اور پرالی بھی تمہیں دل پر معلوم ہو رہی تھی. ان جادوگروں نے کچھ نہیں کیا، آنکھوں پر جادو کر دیا. آج الناس لوگوں کی آنکھوں پر، انہیں لگا کہ سب سام بن گئے، وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی اپنی جگہ پر ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی اثر ہو گیا، ان کے دل پر بھی اثر ہو گیا، وہ بھی ڈر گئے کہ آج اتنے سانپ. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈرنا تھا نا، یہ بھی جادوگروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، یاد رکھو. اس لیے کو نے کہا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو یہ سمجھ جاتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے، لیکن یہ عام لوگوں کی طرح جس طرح لوگوں پر اس بات کا اثر ہے کہ یہ سب رسیاں
جادو پتے جو ہے یہ سانپ بن گئے ہیں، ان پر بھی ویسے اثر ہوا، مانو کہ یہ ہمارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے، اگر ہمارا ہوتا ہماری فرار بازی کو سمجھتا، لیکن اس پر بھی خوف ہے اور ان کا رنگ پیلا ہو گیا ہے اور پریشان ہو گئے ہیں، اور پھر مولا سے رابطہ کیا، کیونکہ مقام کلیم پر تھے تو مولا سے رابطہ کیا، اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ پیغمبر سلام جو پہلی وحی پر ڈر گئے تھے، یہ ڈر بھی اہل کتاب کو ایمان لانے کا رستہ بتاتا تھا، کہ ڈرنا دلیل ہے کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، باقی کو واقعہ ملا ہے، ایمان کا ذریعہ بنا۔ سمجھدار لوگوں کے لیے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ اگر یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہوتا کہ ان پر یہ ڈر کی کیفیت نہ ہوتی۔ معلوم کا کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے کہ 40 سال عمر گزارنے والے اتنے بہادر قریشی، علم و فضل کے پہاڑ، وہ اس طریقے پر خوف زدہ ہو جائیں، یہ دلیل ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے جو مولا کی طرف سے، ایمان کا ذریعہ بنا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ڈر گئے۔ اللہ میں کیا کروں، کہا کہ اپنا ڈنڈا پھینک، اب دیکھ ڈنڈا پھینکا، وہ اصلی سانپ بنا، اصلی سانپ، اللہ سے سانپ بنا، بلکہ ساری رسیاں اور ڈنڈے نکل گیا، جب پکڑا تو چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس کے پیٹ میں ہزاروں رسیاں اور ہزاروں جو ہے اس کے پیٹ میں ڈنڈے تھے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی داد ہے، یہ موجود ہے، عاجز ہو گئے مقابلہ کرنے، ایمان لے آئے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، مولانا نیاز احمد صاحب، یہ پلے باندھنے والی، کہا اپنی اولاد کو جاہل نہ رکھو، دین نہیں پڑھا سکے تو دنیا کی تعلیم کچھ دو، وہ بھی کل کو علماء کی اچھی بات سمجھ لے گا، جاہل آدمی نہیں سمجھتا، تو کوئی بات اس کی غلط ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کو آسان نہیں ہے سمجھانا، الا یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو تو الگ بات ہے، وہ تو جاہل رہتا ہی نہیں ہے، جب اللہ والوں کے پاس رہتا ہے تو اسی سے سیکھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن بزرگوں کی خدمت میں رہے، تو بڑے بڑے علماء جو ان کے سامنے آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن فرماتے تھے ہمارے والد صاحب کے، دین اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا، حافظ نہیں بننا چاہتا، عالم نہیں بننا چاہتا، کوئی بات نہیں، اس کو اسکول کی تعلیم دلا دو، کیونکہ تعلیم انسان میں ایک ضلع پیدا کرتی ہے، اس کی عقل کی پالش کرتی ہے، اس کے ذہن کو صاف کرتی ہے، وہ سرد گرم کو سمجھنے لگتا ہے، زمانے کی رفتار کو سمجھتا ہے۔ اور پھر یہی دلیل دیتے تھے کہ یہ جادوگر پڑھے لکھے جادوگر تھے، شعبدہ باز نہیں تھے، اس لیے ان نے موج اور جادو میں فرق کر لیا، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر شعبدہ باز ہوتے، جاہل ہوتے، لوگوں کو ویسے کرتب دکھانے والے ہوتے، کبھی فرق نہ کر سکتے جس طرح فرعون نے فرق نہیں کیا تھا بادشاہ ہونے کے باوجود، لیکن جادوگر نے کہا کہ نہیں، اے فرعون یہ جادو نہیں ہے، ہم جادو کو جانتے ہیں، جادو کی حقیقت سمجھتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اس کے پیچھے وہ بڑی ذات ہے کہ جس کے کائنات قدرت جس کے ہاتھ میں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، جس معجزے کی بنیاد پر لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے چلا جاتا تھا تو معجزہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ السلام کا ڈنڈا بہت دیر تک رہا ہے، آپ تفسیر پڑھیں، جب حضرت تالوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا بنی اسرائیل میں، اور داؤد علیہ السلام ان کے ایک فوجی تھے، تو اس وقت کہا کہ داؤد جو ہے، اس داؤد کے حق ہونے کی دلیل اس زمانے کے پیغمبر نے کہا کہ تمہارے جو تبرکات تھے، جن میں موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، اور جن میں ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، وہ یہ دوسرے لوگ مشرکین لے کر چلے گئے تھے، وہ فرشتے لے کر تمہارے پاس واپس آئیں گے، جب وہ تبرک تمہارے پاس واپس آ جائے گا، پھر دیکھنا کہ تمہیں خدا کس طرح ان کفار پر غلبہ دیتا ہے۔ تو دو فرشتے اس کو لے کر آئے، وہ تبرکات میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، کپڑے، جوتے، جو بھی تبرکات تھے، وہ ان کے اس کے اندر تبرکات بات تھی تو میرے دوستوں پھر اس کے بعد جالوت علی صلی اللہ نے پھر جالوت پر فتح پائی اور یہ سارا واقعہ پورا قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. تو وہ عصا موجود تھا لیکن سانپ نہیں بنتا تھا, سانپ نہیں بنتا. سلمان سلام کا سخت بھی کافی عرصہ رہا ہے لیکن ہوا بھی نہیں اڑتا تھا. لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا سب سے بڑا معجزہ. ویسے تو 300 سے زائد معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہر معجزہ ایسا جو ایک امتیازی معجزہ ہے. چنانچہ وہ غزوہ حدیبیہ کے واقعے میں جس میں پیغمبر سلام کے انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے, جس میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو کیا تھا اور جانوروں کو بھی پلا تھا, اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا اور اس پتھر میں سے چشمے جاری ہوئے. کہا کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں, سارے چشمے پتھروں سے نکلا کرتے ہیں, خود زمین پر نہیں نکلتے, پہاڑی علاقوں سے چشمے نکلا کرتے ہیں. پتھر کو پانی کے ساتھ مناسبت ہے اور پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مارا, وہ چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے, لیکن گوشت میں سے کبھی چشمہ نہیں نکلتا, گوشت میں سے خون نکلا کرتا ہے. گوشت رسول اللہ کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اونچا تھا کہ آپ کی ان انگلیوں کے اندر سے چشمہ جاری ہوا ہے. میرے دوستو سب سے بڑا معجزہ فرمایا, انما اوتیت وحی روح اللہ الیہ, میرا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. فاجن کن اکثرم صاحب یوم القیامہ, لہذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ میرے بعد بھی رہے گا. آج معجزہ موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حافظ قرآن کا مسلح پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دینا اور آپ کا سننا یہ ایک روٹین اور نارمل چیز ہے؟ نہیں, کبھی نہیں, کبھی بالکل بالکل. اللہ کی وحی تو وہ ہے کہ فرشتوں پر عام وحی ہوتی, قرآن بیان کرتا ہے فرشتے بے ہوش ہو جاتے, سن کر بے ہوش ہو جاتے, کلام الہی پھر جا کر ان کو ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کیا حکم ملا. ہر ایک کو پھر حکم مل جاتا ہے کہ جاؤ بھائی فلانے گھر میں روٹی پہنچا دو, فلانے مدرسے میں بکرا پہنچا دو, فلانے مولانا صاحب کی دعوت کراؤ. میرے مرشد فرماتے تھے, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں. میرے مرشد سے شاہ کی مختصر صاحب کی سے نے پوچھا مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں, فرمایا کہ بھائی اللہ کے لیے مرغے بھی استاد کے سامنے یہی بنتے ہیں. استاد کے سامنے مرغے بنتے ہیں ہے تو ہمیں تجربہ ہے, سے مولوی قاریان ہوں ہے. چلو تو اچھا زمانہ آپ تو نہیں کرتے, آپ تو مار نہیں بلکہ پیار, اور پیار میں سارے فارغ فارغ و تنظیم ہو گئے. تو مار کے بغیر تو پڑتا بھی کان نہ کھینچے جب تک. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے اسود, بڑے مشہور عالم, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. بھاگ جایا کرتے تھے, حضرت نے زنجیر بندوا دی تھی, بھاگے نا. پھر اپنے زمانے کا بہت بڑے مفسر بنے. تو فرمایا کہ مرغے بھی یہی بنتے ہیں بھائی. جب یہ مرغے بنتے ہیں جن کے پیٹ کو مرغوں سے مناسبت ہو جاتی, مرغے خود کھینچے چلے آتے. جس کا مرغا جو ہوتا ہے, مرغیاں پالیے نا, وہ کہتا ٹک 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 کرتا ہے تو مرغیاں بھاگتی ہیں. نہیں بولو, یہ بیچارے مرغے بنتے رہے ہیں تو یہ بھی مرغے والی صفت پیدا ہوگی, ساری مرغیاں میں دوڑی چلی جاتی, ساری مرغے دوڑی آنے باغی آنے. فرشتے عام وہی جو آتی, عام وہی بے ہوش ہو جاتے, اور یہ قرآن مجید تو معجزہ ہے. پڑھنے والا پڑھ رہا, سننے والے سن رہے. پڑھنے والے کے لیے مشکل نہیں, سننے والے کے لیے مشکل نہیں. اللہ قرآن کا ولقد یسرنا القرآن للذکر, ہم نے آسان کیا اس قرآن مجید کو, ہم نے, یہ آسان نہیں ہے, ہم نے آسان کیا. ولقد اپنی تو نسبت کی, تو مطلب جو آسان ہے تمہیں جو آسان لگ رہا ہے یہ ہمارے آسان کرنے کی وجہ سے, ورنہ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جس سے انسان عاجز ہے اس کا مثل لانے پر، پھر معجزہ ہو اور پھر آپ کے سینے میں 30 سپارے جمع ہو جائیں اور ہماری زبان پر جاری ہو جائیں اور ہم بلا تکلف پڑھ بھی لیں اور سن بھی لیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، آسان نہیں ہے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کرو کم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے رسول اللہ کا معجزہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، لو بھائی اس معجزے کو لو، رسول اللہ کے معجزے خود سے سادہ اٹھاؤ، پوری دنیا کو بھی دعوت دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے عالم میں ہدایت پھیل رہی، پورے عالم میں ہدایت پھیل رہی۔ لوگ تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹا میڈیا دیکھتے ہیں، ہم جھوٹے اخبارات کو پڑھتے ہیں، ورنہ الحمدللہ پورے عالم میں، آپ پورے عالم میں جہاں سے شروع کر لیں، فیجی آئی لینڈ سے شروع ہوتا ہے ہمارا دن اور کینیڈا کے اندر جا کر ختم ہوتا ہے اور ادھر ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن پر جا کر دنیا ختم ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جا کر آپ دیکھ لیں، کوئی مسجد خالی نہیں جہاں قرآن سنانے والے نہ ہو، قرآن پڑھنے والے نہ ہو، جہاں مدرسے نہ ہو، جہاں دیندار نہ ہو، جہاں تبلیغ والے نہ ہو، جہاں مدرسوں والے نہ ہو، جہاں بزرگوں والے نہ ہو، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ وہیں جا کر کوچ لو 20 سال پہلے کیا حال تھا، 30 سال پہلے کیا حال تھا۔ لوگ اتوار والے دن انگلینڈ میں، آج سے 25 سال پہلے انگلینڈ میں جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے کہ ہمارے پاس جمعے کو ٹائم نہیں ہے، جمعہ ہم اتوار کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اب آپ جا کر دیکھو، اس انگلینڈ کو جا کر دیکھو، لندن میں ابھی گیا 4 مہینے پہلے، پورا لندن گھوما تو ایسے لگتا تھا لندن میں کہ یار یہاں پر تو سارے ہر طرف مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مدرسے اور مولوی اور داڑیوں والے اور جبوں والے اور کوپوں والے نظر آتے ہیں۔ آیا یہ انگریزوں کا شہر ہے یا مسلمانوں کا شہر؟ کیونکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ معجزہ ہے جو میرے بعد بھی رہے گا اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، تو آپ مجھے بتاؤ قرآن اپنا اثر نہیں دکھائے گا؟ ظلمتیں دور نہیں ہوں گی، قرآن تو وہ ہے خالی پڑھنے سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ عجیب بات لکھی ہے، رمضان کا، رمضان کو قرآن کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان اللہ جل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا، اس میں رات کو قرآن آیا، لیلۃ القدر میں آیا، دن کو روزہ رکھوایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، دن کو روزہ رکھو، رات کو قرآن سنو، سنت قرار دے دیا، سنت موقعہ، جس طرح فجر کی سنت ایسے تراویح کی نماز ہے۔ کیوں کہا؟ کس لیے؟ کہ قرآن کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، لاتے وقت بھی فرشتے ساتھ ہوتے تھے، ایک آیت اترتی جبریل السلام ایک آیت لے کر آتے تھے، 70,000 فرشتہ بطور پروٹوکول اعزاز کے ساتھ ہوتا تھا، حالانکہ خود بھی وہ بہت ہے۔ ذوالقوت المتین، اللہ نے فرمایا بڑی قوت والے، بڑی قوت والے، امین قرار دیا کہ وہ امین ہے، ہماری وحی کو صحیح سے پہنچاتے ہیں۔ مجھے کس میں حدیث یاد آئی، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے اللہ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تجھے کون سا حصہ ملا ہے؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تجھے کون سا حصہ ملا ہے؟ فرمانے لگے، آپ کے آنے سے پہلے ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ دربار سے نکال دیا جاؤں گا، کہتے عام انسان کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ گناہ نہ ہو جائے، اور کاملین کا ڈر ہوتا ہے کہ کفر نہ ہو جائے۔ عجیب بات ہے، کیونکہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے خوف بڑھتا جاتا ہے۔ یہ جو ہم ڈرتے نہیں ہیں یہ دلیل عدم معرفت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ تھانے دار کیا کر سکتا ہے، تو تھانے دار تو اونچا بلا رہا بولے گا، اور اگر کبھی تھانے میں گیا اور وہ 2.5 فٹ کے، سمجھتے ہو، ابھی کتنی بڑی بڑی پارٹیوں والے بڑکے مانگتے تھے، 2-3 دن رہ کے آئے، بڑکے ختم ہو گئے۔ میں سیاسی بندہ تو نہیں مولانا ہے، لیکن میری بات خود سمجھ رہے ہیں، 2-3 دن رہے، کچھ نہیں کیا، وہ 2.5 فٹ کا نظارہ کرایا، لگایا بھی ایسی جگہ پر جو دکھا نہ سکے۔ ہم تو پارٹی والے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ایسا ہو جاتا تو اتنا ہی بڑا مسئلہ بھی نہ ہوتا. معرفت نہیں ہے, لیکن جب معرفت ہو جائے گی اس گلی میں بھی نہیں گزرے گا جہاں کو وردی والا آئے گا. یہ تو مولوی لوگ ہیں بیچارے, بڑے سخت حال ہوتے. قابلین کا ڈر یہ, کہا ہمیں یہ ڈر رہتا تھا دربار سے نہ نکال دیے جائیں. آپ نے پوچھا اللہ کی کون سی صفت سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ جی کون سی صفات ہے؟ شان سمدیت سے, کیونکہ سمد کا معنی ہے جو سب سے مستغنی ہے. کسی کا بولا یہ کبھی انسان نہ سمجھے کہ میں فلانی نیکی کی وجہ سے مقبول ہوں, کیونکہ وہ سمد ہے. سمد کا معنی یہ ہے سب سے پورے عالم سے مستغنی, کسی کی ضرورت نہیں. اگر پوری دنیا کافر ہو جائے ان کی شان میں کمی آنے والی نہیں, ساری ایمان میں ہیں, شان بڑھنے والی نہیں. وہ اپنی ذات کے بعد سے شان بڑھ لیں. سبدیت سے ڈر لگتا ہے. تو کہا کہ میرے آنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ جب آپ تشریف لائے اور یہ آیات اتنی, ذو القوت المتین ذو مرۃ فاستوى, جب اللہ نے میری تعریف کی قرآن مجید میں کہ میرا طاقتور فرشتہ میری وہی میرے محبوب کے پاس لے کر جاتا ہے, مجھے تسلی ہو گئی. کیونکہ اللہ جب کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو پھر اپنی تعریف کے تحفے کو واپس نہیں لیا کرتا. میں اور آپ ایک آج کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور کل کو اس میں غائب نکل آئے, پھر کہتے یار میں تو بڑا چنگا بندہ سمجھتا جو تو بڑا گندا نکلا, لیکن ذات الہی کو تو سارا پتا ہوتا ہے, آگے تک کا پتا ہے. اگر اس نے میری تعریف کر دی اس کا مطلب ہے کہ مجھے دربار سے نہیں نکالیں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شان رحمت سے جبریل کو یہ حصہ ملا ہے. کیا بات ہو رہی تھی وہ؟ ہاں تو قرآن مجید کے ایک آیت اتنے طاقتور فرشتے اکیلے لا سکتے, لیکن نہیں, قرآن کا اعزاز ہے 70,000 فرشتہ ساتھ آتا ہے. تو مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کا فرشتوں کے ساتھ خاص تعلق ہے, یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس میں بھی جبریل السلام 70,000 فرشتے لے کر زمین پر ایمان والوں کی ملاقات کے لیے آتے ہیں. قرآن کا چونکہ فرشتوں کے ساتھ خاص تعلق ہے اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جب بھی کہیں قرآن رات کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ نے دن کے وقت حکم دیا, اے انسانو, اے ایمان والو, تم فرشتے بن جاؤ. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, دن کو فرشتوں والی ادا کو اپناؤ, نہ کھاؤ نہ پیو نہ شہوتوں کے پاس جاؤ. جس طرح فرشتے نہ کھانے پیتے ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ شہوت رکھتے ہیں, دن کو فرشتوں والی تم میں صفات پیدا ہو جائیں تاکہ رات میں جب قرآن سنو تو قرآن کا پورا نور تم لوٹ لو. سمجھ گیا؟ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کے بعد روزے کا حکم, منشائی سے دن کو چار پھل جس, تاکہ دن کو تم فرشتے بن جاؤ. کیونکہ قرآن ہے اور قرآن میں فرشتے, قرآن کس کو, قرآن کا نور فرشتے جانتے کس کا نور کہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آتے. ان قرآن فجر کان مشہور کیوں کہا؟ فجر کا جو قرآن ہے اس میں فرشتے ہیں. دیکھ قرآن مجید تو مغرب میں بھی پڑھا جاتا ہے, عشاء میں, اس کا کیوں ذکر نہیں کیا, فجر کا کیوں ذکر کیا؟ لیکن فجر کو دونوں پارٹیاں ہوتی ہیں, آنے والی بھی جانے والی بھی, اس نے ذکر کیا. اور دوسری اثر کے وقت ہوتی ہے, اثر کے وقت تو جاسی قرآن نہیں ہوتا, پہلے قرآن فجر کا ذکر کیا کہ یہ وہ ہے جس میں ہمارے آنے والے فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں مسجد میں اور جانے والے بھی قرآن سنتے ہیں. تو فرشتوں کا قرآن سے خاص تعلق ہے, اس لیے حضرت قاسم مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بانی دالم دیوبند قاسم علوم الخیرات فرماتے تھے, دو کام ہم گناہگاروں کے ایسے ہیں جس کے لیے فرشتے اترتے ہیں, ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ایک گناہوں پر رونا ہے. جب مومن تلاوت شروع کرتا ہے اللہ فرشتے کہتے اللہ ہم اس قرآن کا نور لینے کے لیے زمین پہ جانا چاہتے ہیں, اور جب کوئی گناہگار روتا ہے اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے اپنے گناہوں پر روتا کہتے ہیں. لیکن ان کو تو رونا نہیں آتا, گناہ ہی نہیں کرتے تو کیوں روئیں گے؟ ہم گناہ کریں گے تو روئیں گے, خدا کو یہی پسند ہے. اس لیے لیلۃ القدر کی سب سے اونچی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، انک عفو کریم، شان کرم رہنے والا ہے، باپ اللہ بس ہمیں معاف کر دیجیے، عفو بہت معاف کرنے والا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے یہی اللہ اور بندے میں فرق ہے، کسی بندے سے دو چار بار غلطی کے بعد معافی مانگے بلکہ والدین ہی کیوں نہ ہو وہ کہے گا خبیث تو روزانہ یہ کام کرتا ہے، دفع ہو جائے میرے پاس سے، کتنی دفعہ میں تجھے معاف کروں؟ اللہ فرماتا ہوں تم جتنی بار بھی معافی مانگ لے کے لاؤ گے میں تمہیں معاف کر دیا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ کسی اللہ والے سے پوچھا بتائیے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے والدین کو حساب دینا یا مولا کو، کس کو حساب دیں گے؟ کہا مولا کو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ والدین کو بہت سے گناہوں کا پتہ ہے، جب وہاں پتہ چلے گا اللہ بھی مارو اس کو جوتے، یہ بڑا نلائق لگاؤ اللہ کے اندر لطر پولا کر تو ان کا حوصلہ ختم ہو جائے گا میرے گناہوں کی پھر دیکھ کر، لیکن مولا کا حوصلہ ختم نہیں ہو۔ میں پہلی عرض کے اوپر لکھوا دیا، پہلے عرض کے اوپر لکھا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی، میری رحمت آگے نکل گئی، تو یہ اوپر عرض کے لکھوا دیا سبقت رحمت کی علاقہ دبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ کہا یہ کیوں لکھوایا؟ تاکہ گناہگاروں کی جب نظر پڑے گی امید آ جائے گی کہ انشاءاللہ رحمت کا معاملہ ہوگا، تو وہ خود لکھوا دیا ہے۔ یہ جملہ لکھوانا دلیل ہے کہ تم اس کا واسطہ دو اللہ میاں، یہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے، ذرا آپ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں معاف فرما دیجیے۔ چلے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر سلام یہ سنت قرار دیا رات کو قرآن اور فوراً عشاء کے بعد، آخری شب میں نہیں، عشاء کے فوراً بعد کیوں ہوں چلیے، مگر بات افطار کی، تھوڑا سا رسٹ کیا، دن بھر کا روزہ ہے، تھوڑا تسلی ہوگی، کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد، لیٹ نہیں کرنا، اور فوراً کھڑے ہو جاؤ، تاکہ قرآن کا، کیونکہ تمہاری فرشتوں والی جس سے بات ہے اس سے تم قرآن مجید کا نور حاصل کرو۔ یہ رمضان واحد مہینہ ہے جس میں پورا قرآن میرے آپ کے کان سے گزرتا ہے، پورے سال میں نہیں گزرتا، پورے سال میں کوئی قاری قرآن کرے گا چند آیات سنائے گا، امام بھی سنائے گا تو چند آیات اور چند سورتیں سنائے گا، رمضان آئے گا پورا قرآن کان سے گزر رہا ہے، اس کا نور ہمارے دل میں جا رہا ہے، اور قرآن کا نور ایسا ہے کہ ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے گمراہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی قرآن کا لا یاتل باطل، قرآن کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا، قرآن کا نور ایسا ہے کہ شیطان کا بس نہیں کہ اس نور کو مٹا سکے، قرآن شیطان تو ویسی بھاگی سے، میں کہتا ہوں شیطان کو اللہ نے اس کو جو بند کیا ہے اس کی یہی حکمت بھی بہت بڑی ہے، ابھی ہر وقت قرآن کا، یہ تو سیزن ہی قرآن کا، تیرے یہاں کیا کام ہے، چل جیل میں ڈال دیا، سمندر میں پھینک دیا، کہا تیرا کوئی کام نہیں، کہا یا باغی الخیر یا قبل، خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھو، کیونکہ یہ ان کا شیطان کا سیزن نہیں ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دروازے بند، جنت کے کھلے، اس لیے رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، بالکل مضبوط حدیثوں سے ثابت ہے، شک و شبہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، صحیح حدیث ہیں، علامہ البانی کا بڑا ناصر البانی عربوں میں جی بڑا، وہ اس نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی ہے کہ رمضان کے اندر جو وفات ہوتا ہے مومن اس کا حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، حساب کیوں لیں، یہاں تو بے حساب نوازا جا رہا ہے، بغیر معافی کے معافی دی جا رہی ہے، ہر رات کو آزاد کیے جاتے ہیں، دوزخی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، یہ ایمان والا رمضان میں جا رہا ہے، جیسا بھی ہے سب کتاب نہیں۔ ملا قاری ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، سارے مشکات مرقات بہت بڑی کتاب ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا پھر رمضان کے بعد حساب ہوتا ہے؟ کہا مولا کو تم کیا سمجھتے ہو، جب ایک دفعہ معاف کر دے دوبارہ پکڑ لے گا، کسان کے خلاف ہے، کسان کے خلاف ہے۔ پیغمبر سلام نے رمضان مانگا دو مہینے پہلے، اللہ بارک فی رجب شعبان بلغنا رمضان، اللہ رجب و شعبان برکت کر دے رمضان پہنچا، کیوں اگر زندہ رہا اب بھی معافی ہے، عید والے دن تو پروانہ مغفرت کا لے کے جائے گا، اور اگر مر گیا تو تیرے جنت ہے، دونوں صورتوں میں مومن نبی ہے، رمضان میں نبی بھی ہے، زندہ ہاں تب بھی مر گیا تب، کوئی ثابت نہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور روزے داروں کو سب سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا۔ میں کہتا ہوں تین استار ہے، تین استار سن لو، مضمون ختم ہو رہا ہے، مگر رمضان میں اتنا ہی کافی ہے، کھجور پر بھی روزہ اختیار ہو جاتا ہے۔ تین استار سن لو، پہلے استار جو روزانہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ملیں گی، ایک جب روزہ افطار کرتا اللہ روزہ پورا ہو گیا، اور دو تین دن میں جلد گرمی پہ رہی ہے، آج جلد تو نکل رہا آپ روزہ پورا کر رہا ہے، خصوصاً سارے جیسے بیمار شوگر والے مریض۔ اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کرو گے، جب انعام انعام ملے گا اللہ۔ دوسرا افطار عید والے دن تیس روزوں کا افطار، کھا پی کے میرے دربار میں آنا، اب نہ رکنا کھانے پینے سے، کھا پی کیا، یہ تیسرا دوسرا افطار ہے، سن لو، اس لیے سنت ہے کہ تیس دن کا اکٹھا افطار، اور وہ بھی میٹھی چیز، کھجور ہو، سیویاں ہو، حلوہ ہو، شیر ہو، منہ میں پانی آ گیا، لیکن سیویاں برتی پہلے سفانے سیویاں برتی یا کھجور پر میٹھا کھا کے جاؤ، یہ سنت ہے، یہ تیس دن کا افطار ہے کہ تیس دن ہو گئے اکٹھا، اب اس کا افطار کر کے ہمارے دربار میں کھا کے آنا، کیونکہ ہم نے تمہیں بھوکا رکھا ہے، تم بھوکے رہے ہمارے حکم پر، اب ہم کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے مرشد ایک سن لو، ان جماعت کے دوستوں بڑی کام کی بات، میرے مرشد سے کسی آدمی نے کہا جی ہاں روزے سے بھی بڑا عجیب عادت ہو رہی تھی، عید والے دن ایسے رو کے کہنے لگا، حضرت نے فرمایا اللہ کی حکموں کو نہیں سمجھتے، اب اللہ نے فرمایا کہ تین دن تک بندے رہو تو بندے، تیس دن تک بندے رہو تو بندے رہے، جب کھول دیا تو خوشیاں مناؤ، وہ چاہتے ہیں عید والے دن خوش ہو، ہنسو بولو کھاؤ پیو، ہم تو روئی جانے کا پچھلے رمضان، مومن کا کام ہے جس وقت جو حکم آ جائے اس کو پورا کرے، جہاں ہنسنے کا وقت ہے وہاں ہنسے، خوشی وقت میں خوش ہو، جب رونے کا وقت روئے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی رمضان میں تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرو رمضان اللہ نے پورا کرا دیا، اب عید آ گئی، آپ مجھے بتاؤ اگر سکول والے جلدی چھٹی دے دیں، جب سکول کے یہاں لوگ ہوں گے یا ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، جلدی چھٹی ہو گئی یا فلاں واقعہ ہو گیا فلاں مسئلہ ہو گیا، چلو جلدی چھٹی ہو گئی، تو طالب علم وہاں مدرس سے سکول سے منہ لٹکا کے نکلتے ہیں، شور میں جاتے ہیں نکلتے ہیں، جلدی بتاؤ سمجھ رہے، میں اسکول لے رہے ہیں گھنٹی بس جانی سے بس، پھر بچے نے بھی خبر نہیں کہ بچہ کس تھے یار اکل لاتے جانا، شور میں چاہتے جا رہے ہیں۔ تو عید والے نے فرمایا کہ یہ عید والے دن روزہ حرام ہے، میری دعوت کا دل نہ فرما دی، جو آج کھاؤ پیو گے یہ سیویاں تمہاری سمانی نے اگرچہ بنائی ہیں لیکن ہے میری طرف سے، بنائی تمہاری بیگم نے ہے میری طرف سے، یاد رکھو جس طرح حاجی وہاں جاتا ہے مکہ شریف مدینہ کھاتا ہے، کہا یہ تو اپنے ریال سے بظاہر خرید رہا ہے، نہیں بھائی یہ ہے میری طرف سے، میں پہلے ہی تیرے وہاں منچل باد میں ریال بھیج دیے تھے کہ وہ ساتھ لے کے آنا، ورنہ تو کہاں حج پہ آ سکتا تھا، میں تجھے لے کے آیا جو بڑے پر سے، ایسا مکہ میں میرا مہمان ہے، مدینہ میں رسول اللہ کا مہمان، یہ اپنے پیسے نہ تو اپنے پیسے کھا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے جو دیوی رسول اللہ کی دعوت اڈوانس تیرے جیب میں ڈال دی، جیسے گورنمنٹ کا کوئی بندہ جا رہا ہو اور کہا بھائی آپ پیسے لے تاکہ وہاں کھانے پینے کی تجھے تنگی نہ ہو، تو وہ گورنمنٹ کا کھاتا پیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آؤ گے یہ ہماری دعوت ہوگی، اگرچہ تم اپنا خرچہ کرو گے تمہارے اس رزق میں ہم نے پہلے سے ڈال دیے تھے، بھلا تو کیسے نکالتا پیسے، ہم نے تو ابھی بھی تو مر جاتا 15 لاکھ 11 لاکھ دیتے ہوئے، لیکن ہم نے ہمت دی توفیق دی تیرے پاس پیسے دیے کہ تو نے پیسے جمع کرا دی اور حج کے لیے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری دعوت کا دن ہے، عید کا دن ہمارے طرف سے کھاؤ پیو روزہ آرام ہے۔ تیسرا افطار مفسرین بغیر حساب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے عرض کے سامنے لوگوں کو جمع کریں گے تو اعلان ہوگا امت محمدیہ کے روزے دار کہاں ہے جنہوں نے 20 سال 30 سال 10 سال جتنی عمر کی روزہ رکھا، آؤ سب سے پہلے میرے عرش کے نیچے آ کر تم افطار کرو، اس کے بعد اگلا کام۔ فرمایا کہ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، امتیں کھڑی ہوں گی، بے روزے دار، یہ روزہ نہیں رکھتے لوگ، معمولی بات پر کر لو کا کھول کر روزہ لگا کے آ جاؤ، کہتے ہیں ٹھنڈے ٹھار شربت پی رہے ہوں گے، اللہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے، پروٹوکول ہوگا، اعزاز ہوگا، تو مجھے بتاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ آ جاؤ ہم تو سا حساب دے دیو، اللہ فرمائے کہ بغیر حساب ہے تو کچھ تو سا نکل جاؤ جنت سے جاؤ۔ بہت سے لوگ ہوں جن نے لوگوں کے پیسے دینے ہوں گے، لوگوں کے حق دینے ہوں گے، کہتے ہر چیز کا حساب ہوگا، روزے کا نہیں ہوگا، تو سو مولی کہتے روزہ میرا ہے، یہ حساب میں نہیں، انہوں نے فرمایا کہ جنت دے دوں، چھڑ دے بندہ جنت دے ماں، اور کیا جنت، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں یہ بندہ تھوڑی چاہیے یا پیسے، ہمیں جنت دے دے، تاکہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کے دعویٰ کرنے والے کو جنت دے کر راضی کریں گے، روزے دار کو بچائیں گے، دیکھ یہ روزہ ایسا ہے جو میرے لیے ہے، میں نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ یہ تیسرا استار ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ان کو اچھا گزارو، توبہ استغفار میں گزارو، اللہ جو کمی ہوئی معاف کر دے۔ کہتے ہیں جب عبادت ختم ہو رہی ہے تو دو کام کرے، ایک تو توبہ استغفار خوب کرے تاکہ کمی بیشی معاف ہو جائے، اور شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی تھی آپ نے توفیق دی، کو تراویح پڑھ لی، کو نماز پڑھ لی، کو تہجد پڑھ لی، کو صدقہ کر دیا، یہ وہ ہے، اور جو کمی بیشی ہے اس کو پوری کرنے کی بھی کوشش کریں۔ دو تین دن رہ گئے، اللہ مجھے آپ عمل کی توفیق دے، واہ اللہ والا ان الحمد للہ، میں دعا کرا دوں اللہ سنا، ٹھیک ہے دعا کرا دیں کہ اللہ ہو رہی مسئلہ۔